بسم الله شارع الاحكام ما حمده ابدو في نظام ثم الصلاة والسلام وصحبه على نبيه قد اتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على مبر الدهر والعوام اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. محترم ذات محترم سامعین, گزشتہ جمعوں میں جو سلسلہ بیان جاری رہا ہم نے حکمت روزے کو سمجھا, اسی طرح سے فلسفہ صیام و قیام پر گفتگو یہاں سے ہوتی رہی, استقبال رمضان اور روزے کی اہمیت اور ایک مسنون شب و روز کیسے گزارنے چاہیے رمضان المبارک کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے, اس پر الحمدللہ گفتگو ہوئی. گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ آج کی نشست خاص طور پر احکام روزہ اور مسائل صیام سے متعلق ہوگی, اور اس حوالے سے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو عبادت فرض واجب ہوتی ہے اس کا سیکھنا بھی فرض واجب ہوتا ہے, تو احکام و مسائل روزہ اسی طرح رمضان سے متعلق دیگر مسائل کا جاننا یہ بھی مسلمانوں پر جس پر روزہ رکھنا فرض ہے اس پر سیکھنا فرض ہے. وہ بنیادی مسائل کے جن کے جانے بغیر ایک بندہ مومن صحت کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا, اس کا بیان انشاءاللہ العزیز ناگزیر علم دین کے طور پر یہاں پر بھی کیا جائے گا, اور باقی الحمدللہ ایک معمول بھی ہے مسجد سے اور ممبر سے اس بات پر توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے. بعض جگہ نمازوں کے دیگر اوقات میں نمازوں کے بعد مسائل کے بیان کا اہتمام ہوتا ہے, اور اگر کہیں نہ بھی ہو تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ایسی کتابوں سے استفادہ کرے, فائدہ اٹھائے کہ جن میں مسائل شریعہ کا بیان ہوا, کچھ کا تذکرہ گزشتہ نشست میں بھی کر دیا گیا تھا کہ ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہاں پر رابطہ کیجیے کسی عالم و مفتی سے اور اپنا خاص مسئلہ پوچھ کر اس کا حل دریافت کر لیجیے, اپنا خاص مسئلہ بتا کر اس کا حل دریافت کر لیجیے. باقی ایک عمومیت کے ساتھ مسائل کا سیکھنا, ایک عمومی انداز میں مسائل کا سیکھنا, اس کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں مجلسیں. بخاری شریف کتاب الصیام میں ایک روایت نقل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, رمضان کے روزوں کا آغاز کیا کرو چاند کو دیکھ کر اور رمضان کے روزوں کا اختتام کیا کرو یعنی عید کبھی یا کرو چاند کو دیکھ کر. اس روایت حدیث سے یہاں جو فرمایا صوموا لرؤیته, روزہ رکھا کرو اس کی رؤیت سے, تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد رؤیت بصریہ ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا. دین اسلام ہر زمانے ہر علاقے کے لیے ہے, جب یہ علم فلکیات اتنا ترقی یافتہ نہ ہو تب بھی, اور ترقی یافتہ ہو بھی جائے تو تب بھی عام مسلمانوں کے لیے بھی, اور اسی طرح سے مدار مسائل شرعیہ کے لیے اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ رؤیت بصریہ کا اعتبار ہے, آنکھوں سے دیکھنے کا اعتبار ہے. مسائل کے بیان میں آغاز یہاں سے اس لیے کیا کہ آج بعض لوگ اس پر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور ایک انتشار کی سی فضا ہو جاتی ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی کیلنڈر بنا دیا جائے, اور چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں, یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے ماڈرن زمانے میں بھی لوگ چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, اور یہ مولویوں کو تو پچھلے زمانے کی طرز نہیں چھوٹتے, اس طرح کی باتیں ہیں. اور پھر یہ کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ پورے عالم اسلام میں ایک ساتھ عید کی جائے اور ایک ساتھ رمضان کیوں نہ شروع کیا جائے. کہنا چاہیے کہ یہ ہدایات اسلامی دینی تعلیمات کے منافی ہے, اس لیے ایسا نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے تعلیم فرمایا کہ آنکھ سے دیکھ کر چاند کو آغاز کیا کرو اور آنکھ سے دیکھ کر چاند کو اختتام کیا کرو رب العالمین. اسی لیے فقہائے اسلام نے اسے فرض کفایہ قرار دیا کہ مسلمانوں میں سے کچھ افراد وہ یہ اہتمام کریں کہ ہر مہینے چاند کے دیکھنے کا اور اس کے حساب رکھنے کا کہ کب مہینہ پورا ہو گیا جو قمری مہینہ ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کی عبادات کا مدار اس رؤیت قمری پر ہے, چنانچہ اہتمام کیا جاتا ہے. اب اس میں جو دوسرا انتشار ہے کہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہو جاتا پورے عالم اسلام میں یہ معاملہ, تو جاننا چاہیے کہ یہ کوئی مطلوب بات بھی نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہو جائے. ہاں بعض زمانوں میں بعض علاقوں میں ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچ جایا کرے اور وہ ایک ہی دائرہ کار اور دائرہ اختیار میں آنے والے علاقے ہیں, تو وہاں ایسا ہوا بھی کرتا تھا, اور نہ بھی ہو تو یہ کوئی ایسا آئیڈیل نہیں ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے مسلمانوں کی آج جمعیت میں, مسلمانوں کے آج اتفاق و اتحاد میں اور ان کی جمعہ و جماعت کے اور عیدین کے نظام میں خلل واقع کیا جائے. بعض لوگ ایسے ناعقبت اندیش ہیں کہ بعض جگہوں پر علیحدہ سے اہتمام کرتے ہیں, ایک دن پہلے عید کی نمازیں پڑھا رہے ہیں آج کل, لوگوں کی عید بھی نماز بھی اور اسی طرح سے روزہ بھی سب خراب کرتے ہیں, انتشار کا باعث بھی بنتے ہیں, تفرقے کا باعث بھی بنتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. کسی ایک علاقے میں جیسے پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی قائم ہے, اسی طرح سے اور دیگر ممالک اسلامیہ میں چاند دیکھنے کا اہتمام سرکاری سطح پر یا غیر سرکاری سطح پر موجود ہے, اور اس میں الحمدللہ تمام مسالک کے علماء, تمام مکاتب فکر کے راسخ العقیدہ پختہ کار اور ماہر علماء موجود ہیں, تو ان کے اعلان پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس اعلان کے مطابق ہی رمضان کا آغاز بھی کرنا چاہیے اور اختتام بھی کرنا چاہیے. الحمدللہ اس پر اہل علم کے مابین تو اتفاق ہے. عوام الناس میں کسی مجلس میں بیٹھو تو لگتا ہے کہ شاید وہاں انتشار کی سی فضا ہے, لوگ باہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس میں اس طرح کا انتشار سامنے آتا ہے. خاص طور پہ بعض طبقات کی طرف سے ایسے پیمفلٹ بھی شائع کیے گئے اور تقسیم کیے گئے کہ یہ چاند ایک ساتھ دیکھا جانا چاہیے اور پورے عالم اسلام میں ایک ساتھ عید ہونی چاہیے. جاننا چاہیے کہ یہ انتشار کی باتیں ہیں. دوسری بات یہ کہ روزہ کچھ اقسام کا ہوتا ہے. جیسے نماز کا معاملہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, اور سنت موقعدہ بھی ہے, سنت غیر موقعدہ بھی ہے, نفل بھی ہوا کرتی ہے, اور یہ درجات فقہا نے قائم کیے ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے. اگر ان درجات کو سمجھ لیا جائے اور ان کے حکم کو سمجھ لیا جائے تو عبادات کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ معلوم ہو کہ فرض کسے کہتے ہیں, اس کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, فرائض کسے کہتے ہیں ان کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, واجب کسے کہتے ہیں, اس کا مطالبہ کتنا زوردار ہوتا ہے, اور یہ چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے, قضا کرنا لازم ہے, یا اگر نماز کے فرائض میں سے کچھ چھوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں. جیسے جانتے ہیں جو بھی الحمدللہ جن کی دینی تعلیم کا اہتمام ہوا ہے, بنیادی دینی تعلیم جو ہر بندے مومن کے لیے حاصل کرنا فرض ہے, تو اسے معلوم ہے کہ نماز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں جن کو شرائط و ارکان کہتے ہیں. شرائط نماز سے باہر پائے جاتے ہیں, ارکان نماز کے اندر پائے جاتے ہیں. شرائط و ارکان میں سے کچھ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, پوری واجب الاعادہ ہوتی ہے, اثر نو پڑھنا پڑتی ہے. ہاں اگر واجبات نماز میں واجبات بھی ہوتے ہیں, واجبات میں سے کچھ چھوٹ جائے تو اس کی تلافی ہو جایا کرتی ہے سجدہ صاف سے. یہ بنیادی مسائل ہیں نا, ہر بندے مومن کو آنے چاہیے. اسی طرح سے ایک ہے کل نماز کا حکم کہ نماز فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, موقعدہ غیر موقعدہ, اور ایک ہے نماز کے اندر فرائض و واجبات و سنن اور مستحبات کا ہونا. یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اسی طرح سے روزے کے معاملات میں بھی, روزے کی عبادت میں بھی کچھ روزے وہ ہیں جو فرض ہیں جیسے رمضان کے روزے, کچھ روزے وہ ہیں جو واجب ہیں جیسے نظر کے روزے. کوئی شخص نظر مان لے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں اپنی نظر کا کو پورا کرتے ہوئے اتنے روزے رکھوں گا. قرآن حکیم کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, میں نے چاہیے اپنی نظروں کو پورا کیا کریں, تو یہ نظر کے روزے واجب ہوا کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ سنت موقعدہ ہوتے ہیں, کچھ سنن کے قسم میں آتے ہیں اور کچھ مستحبات کی قسم میں آتے ہیں. بعض فقہاء نے کہا کہ روزے میں سنت اور مستحب کی تقسیم نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہی مستحب ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ جانتے ہیں جو چھ شوال کے روزے ہیں, اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ محرم کا عاشورے کا روزہ ہے, نو اور دس کا ہے, دس اور گیارہ کا روزہ, اسی طرح سے ذوالحجہ کے ابتدائی ایام کے روزے ہیں. یہ اپنی جگہ کیا ہے, مستحب روزے ہیں, پسندیدہ روزے ہیں. ایام بیس کے روزے ہیں, ہر قمری مہینے کے 13, 14, 15 تاریخوں کے روزے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ سب کیا ہے, پسندیدہ مستحب اعمال ہیں. پھر بعض روزے وہ ہیں جو مکروہ ہوا کرتے ہیں, یعنی کوئی شخص خاص کر لے کہ میں ہر جمعہ روزہ رکھوں گا تو فقائے نے اسے مکروہ لکھا, کوئی شخص خاص کر لے کہ میں ہر ہفتے کو روزہ رکھوں گا یا صرف اتوار کو روزہ رکھا کروں گا اسے مکروہ لکھا ہے, یا اسی طرح کوئی خاتون جو ہے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے تو اسے مکروہ لکھا ہے, ہاں اجازت ہے تو رکھ سکتی ہے. اسی طرح سے کچھ روزے وہ ہیں جو کہ حرام ہیں, ناجائز ہیں, اور وہ سال بھر میں پانچ ایام کے روزے ہیں جو رکھنا جائز نہیں ہے. دو دو اس میں عیدین ہیں, ایک عید الفطر کا دن, اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, ایک عید الاضحیٰ کا دن, اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. دو تو عیدین ہو گئے, اور پھر عید الاضحیٰ کے ساتھ جو ایام تشریق جڑے ہوئے ہوتے ہیں, 13, 14, 15 تاریخیں جو اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں, 11, 12, 13 تاریخیں جو اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں, معذرت کے ساتھ 11, 12, 13 تاریخیں جو اس کے ساتھ ایام تشریق کی آ رہی ہوتی ہیں, یہ وہ تاریخیں ہیں جن کا روزہ رکھنا بھی ناجائز ہے. کل سال میں پانچ دن ہو گئے جن کا روزہ رکھنا ناجائز ہے, اور یہ حرام روزے ہیں, ان کے رکھنے سے اجتناب کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیدین میں شیطان روزہ رکھتا ہے, بندہ مومن کو اس سے اجتناب کرنا. آج کل بعض جگہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے یعنی 6 شوال جو کہلاتے ہیں اس کی فضیلت آئی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایسے قرار دیا جیسے پورا سال روزہ رکھنے والا ہو. بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں وہ شوال کے روزے عین عید کے دن سے کہ رمضان کے ختم ہوئے اور عید الفطر کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے شوال کے روزے شروع کر دیے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. شوال کے روزے کچھ وقفے کے ساتھ یعنی عید کھانے پینے کا دن ہے اور اس دن جو ہے وہ ملنے جلنے کا دن ہے, اس دن روزہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کچھ وقفہ ڈال کر پھر شوال کے روزے رکھے جائیں, اچھی بات ہے. مستحب روزے ہیں, رمضان کے روزے فرض تھے اور ان کے مابین وقفہ بھی ہونا چاہیے, اشتباہ نہ ہو فرض و مستحب کے جڑ جانے سے. اس کے بعد ہر عبادت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی شرائط ہیں. شرائط سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص بے وضو نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی, بغیر وقت کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی, قبلے کی طرف قبلے کی سمت رخ کیے بغیر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی, یہ شرائط کہلاتے ہیں. استقبال قبلہ, طہارت کا موجود ہونا, وقت کا پایا جانا. اسی طرح سے روزے کی بھی کچھ شرائط ہیں. کس شخص کا روزہ صحیح ہوتا ہے, کن شرائط کے ساتھ روزہ صحیح ہوتا ہے. نمبر ایک, مسلمان کے لیے روزے کا تصور ہے, غیر مسلم کے لیے روزے کا تصور نہیں, تو اسلام پہلی شرط ہے. نمبر دو, بلوغت, بالغ ہونے سے پہلے روزے کا کوئی فرض حکم نہیں ہے. اسی طرح سے اس کا ثواب بچے اگر رکھیں روزہ تو اس کا ثواب والدین کے لیے, ان کے لیے تدریب ہے, تربیت ہے, اور والدین کے لیے ثواب ہے, ورنہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں, بلوغت کے بعد روزے کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی پھر بہرحال پابندی ہونی چاہیے. تو دوسری شرط بلوغت ہو گئی. تیسری شرط فرضیت سے واقفیت ہے, یہ بات جاننا کہ روزہ فرض ہے. نمبر چار, کوئی عذر نہ پایا جاتا ہو. چار شرائط ہیں, اور عذر سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کو عذر دے دیا اور بعض کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر دیا ہے احادیث مبارکہ. وہ آزار کیا ہیں ان کا انشاءاللہ العزیز آگے تذکرہ آ جائے گا. یہاں شرط میں یہ بات یاد رکھیے کہ عذر نہ پایا جاتا ہو, یہ بھی شرط ہے. عذر کیا ہے انشاءاللہ آگے ذکر ہو جائے گا. اسی طرح سے خواتین کے لیے ایک اضافی شرط ہے, وہ ہے حیض و نفاس سے پاک ہونا, ایام ماہواری سے پاک ہونا. ان ایام میں ان کے لیے روزہ نہیں ہے, روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں, فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے, عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ جو ایام کے دوران روزے آئیں ان کو قضا کریں, جبکہ نمازوں کی قضا کا حکم نہیں تھا. یعنی اگر تو رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں تو اس کو بعد میں قضا, خواتین چھوڑیں گی نہیں, رکھیں گی ان دنوں کے روزے, مگر اس دوران انہیں چاہیے کہ عام روزے داروں جیسے رہیں, گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو کہ ان کا روزہ نہیں ہے, عام روزے داروں سے رہیں. اسی طرح سے فقہ نے لکھا ان لوگوں کے بارے میں بھی جو کہ معذور ہیں یا کسی وجہ سے کوئی عمر بہت زیادہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتے, یا اسی طرح بیمار ہیں یا سفر پر مسافر ہے, اسے بھی چاہیے کہ نہار رمضان میں, رمضان کے دن کے اوقات میں عام روزے داروں جیسا رہیں. یہ نہ کرے کہ کھانے پینے لگ جائے اور وہ جو عذر اسے حاصل ہے اس کا اعلان عام کرتا پھرے اور اس طرح سے مسلمانوں میں بے دینی اور جو ہے دین کے اعمال کے بارے میں تساہل عام ہو جائے. نہیں, ہر ایک کو تو نہیں معلوم اسے عذر حاصل ہے, تو چاہیے کہ عذر والا بھی نہار رمضان میں ایسا رہے جیسے روزہ دار رہتا, ایسا رہے جیسے روزہ دار رہتا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ خواتین جو اس میں روزے رہ جائیں ان کو عام دنوں میں پورا کرنے کا اہتمام کریں. اور اس میں بھی مصحب یہ ہے کہ اگلے سال کے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پچھلے سال رمضان کے روزے قضا کر لیے جائیں. چاہے کوئی مریض ہے اس وجہ سے روزے چھوٹے ہیں کسی بھی سبب سے، تو چاہیے کہ اگلے سال کے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پچھلے سال کے رمضان کے روزے قضا کر لیے جائیں، اتار لیے جائیں. اور اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ جیسے عرض کیا گیا وہ ایام 20 کے روزے ہر مہینے 3 دن کے روزے ہیں، وہ اپنی جگہ بہت فضیلت کے حامل ہیں، چاہیے کہ اس کا اہتمام کر لیں. گھر والے جن کے قضا نہیں ہیں ان کے مستحب روزے ہو جائیں گے، اور جن کے قضا رہتے ہیں ان کے قضا پورے ہو جائیں گے. اس طرح ماحول بنتا ہے اور سال بھر کے دوران پورے کر لیے جاتے ہیں. جہاں عبادات کا اہتمام ہو، واقعی فرائض کے ادائیگی کا ایک اہتمام اور فکر مندی پائی جاتی ہو، ان گھروں میں یہ اہتمام ہوتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانے والے ہوں. اب جس طرح سے نماز میں بھی کچھ فرائض تھے، جس یعنی ارکان قیام ہے، اسی طرح رکوع ہے، سجود ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر ان میں سے کچھ رہ جائے تو کیا کرنا ہے، نماز نہیں ہوئی، ٹوٹ گئی، اب واپس اثر نو نماز پڑھیں گے. اگر تو وقت کے اندر اندر معلوم ہو گیا تو وقت کے اندر اعادہ ہوگا، اور اگر وقت گزر گیا تو بات قضا ہوتی ہے نماز کی. اسی طرح سے روزوں میں اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ فرائض ہیں، وہ رہ جائیں تو روزہ نہیں ہوتا، ٹوٹ گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر روزہ کسی عذر سے ٹوٹ جائے تو اس کے باوجود اس شخص کو چاہیے کہ شام تک اپنے آپ کو روزہ دار کسی کیفیت میں رکھیں. بعض تو ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ روزہ سے ٹوٹ گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھانے پینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کر دوں گا. باقی جس کا واقعی ٹوٹ جائے روزہ اور کوئی مفتی اسے بتائے کہ ہاں تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اب یہ روزہ نہیں رہا اور تمہیں بعد میں قضا کرنی ہے یا کفارہ بھی ساتھ ہے، تو چاہیے کہ اس دن کو بھی وہ پورا کرے اسی طرح سے جس طرح روزہ دار روزے سے ہوتا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ اب وہ کھاتا پیتا پھرے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا رہے. وہ تین فرائض کہ جن کے چھوٹ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں سرے سے، وہ کیا ہے؟ یہی اصل روزہ ہے. روزہ نام کس کا ہے؟ اصطلاح شریعت میں اور تصور شریعت میں روزہ جس عبادت کو کہتے ہیں وہ نام ہے تین چیزوں کا. ایک، صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رک جانا. نمبر دو، صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک پینے سے رک جانا. نمبر تین، صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک خواہشات نفس، جنسی خواہش کے پورا، تعلق زن و شوہر کے پورا کرنے سے رک جانا. تین چیزوں کا نام روزہ ہے، روزہ نام ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، باقی اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے رکنا ہے. اگر ان سے نہیں رکتے تو روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس کا بیان اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گا. یہ فرائض ہیں، ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو روزہ ہوا ہی نہیں سرے سے، ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. کسی نے کچھ کھا لیا، کسی نے کچھ پی لیا، کسی نے تعلق زن و شوہر قائم کر لیا نہار رمضان میں، یعنی صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب کے مابین روزہ نہیں ہوا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کھانے پینے اور خواہشات نفس کے پورا کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. امساک، روک رکھنا اپنے آپ، سیام نام ہے امساک کا، روکے رکھنے کا نام. کس چیز سے؟ تین چیزوں سے، کھانے پینے اور مباشرت سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام روزہ ہے. پھر روزے کے کچھ مستحبات و سنن ہیں، وہ چیزیں جو روزے میں پسندیدہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، سحری کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، اس کی یہ مستحب اور سنن میں شمار کی گئی. فرمایا تسحروا ان فی السحور لبرکہ، سحری کا اہتمام کیا کرو اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی. سحری کا اہتمام کیا کرو اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی. آج عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ سحری اٹھ کر وقت پر کی جائے. جہاں ہے بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اور جہاں یہ روایت اور یہ حکم ٹوٹ رہا ہے چاہیے کہ وہاں اسے بحال کیا جائے. کرتے کیا ہے، رات کو تراوی سے واپس آئے یا لیٹ نائٹ کچھ اضافی کھا لیا اور کہا بس اب تو سحری ہو گئی، سو جاتے ہیں اور پھر فجر پر اٹھیں گے، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ. بھائی یہ بات صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت اس وقت تک خیر سے خالی نہیں ہوگی جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں تاجیل کرتی رہے گی. تاخیر سحری سے مراد کیا ہے کہ عین آخر وقت تک سحری کرنا. تاجیل سے مراد کیا ہے، جیسے ہی روزہ ختم ہو گیا افطار فوراً کر لینا، وقت ختم ہو گیا افطار فوراً کر لینا، یہ تاخیر و تاجیل ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو آخر وقت پر، یعنی سحری کے متعین وقت پر سحری کا اہتمام کرنا، یہ ہے جو کہ اس کی سنتوں میں سے داخل ہے. اسی طرح سے روزے کی نیت کا رات ہی سے کر لینا. رمضان میں تو پھر بھی سہولت حاصل ہے کہ کوئی اور نیت معتبر ہی نہیں ہے. مسئلہ سمجھنے کا ہے، رمضان المبارک میں کوئی شخص کوئی اور نیت کر لے کہ میرا کل روزہ فلاں ہے، مستحب روزہ ہے کوئی یا کوئی قضا روزہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کا وہی روزہ ہوگا جو رمضان کا روزہ ہے, فرض روزہ ہے. چنانچہ اس میں نیت کے لیے زبان سے کہنا یہ اپنی جگہ تاکید ہے, اپنے ارادے کو منظم کرنا ہے اور اسی طرح توجہ کو مرتکز کرنا ہے. باقی اس نیت کا کہیے ان معنی میں کہ زبان سے نہ کرے اور اس طرح سے ارادہ نہ کرے تو روزہ نہیں ہوگا, یہ معاملہ یہاں نہیں ہے, رمضان میں نہیں ہے, غیر رمضان میں ہوا کرتا. کوئی شخص رمضان کا قضا روزہ پورا کر رہا ہے تو اگر وہ رات ہی سے نیت نہ کرے, یعنی سحری کے وقت سے پہلے ہی سے نیت نہ کرے, تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. بعض روزے ایسے ہیں جن میں رات سے نیت کا جمع کرنا شرط ہے, بعض روزے ایسے ہیں جن میں نصف نہار شرعی تک نیت کا کر لینا معتبر ہے, اور بعض روزے ایسے ہیں جس میں نیت نہ بھی کرے تو روزہ ہو جاتا ہے. رمضان کا روزہ وہ ہے جس میں نیت نہ بھی کرے تو روزہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ رمضان میں نیت وہی ہے کہ جو رمضان کی نیت ہے. کسی شخص کو اختیار ہی نہیں کہ کوئی اور نیت کر لے, بہرحال چاہیے کہ انسان نیت کرے اہتمام کے ساتھ, اور یہ نیت کرنا یہاں پسندیدہ ہوگا, لازم نہیں. ہاں البتہ کوئی شخص اگر رمضان کی قضا روزے رکھ رہا ہے تو اسے نیت کا اہتمام کرنا ہوگا, اور کب سے؟ روزے کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے. اور تیسری قسم یہ ہے جیسے نفلی روزے ہوتے ہیں, ایام 20 کا روزہ ہے, تو اب یہ روزے کی نیت اگر کوئی نصف نہار شرعی سے پہلے بھی کر لے نا, نصف نہار شرعی سے پہلے بھی, تب بھی اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے. اور نصف نہار شرعی کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت, اس کو آپ جو ہے وہ تقسیم کر دیجئے دو حصوں میں, تو عین درمیان جو واقع ہوگا یہ نصف نہار شرعی ہے, زوال نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور مسئلہ غلط سمجھ جاتے ہیں اور عمل بھی غلط کرتے ہیں کہ زوال سے پہلے پہلے نیت کر لیں, نہیں. نیت کے لیے معتبر معیار وقت جو ہے وہ نصف نہار شرعی ہے. نصف نہار وہ بھی نہیں جو عام طور پہ لوگوں کے مابین معروف اور مشہور ہوتا ہے کہ بھائی ظہر ہو گئی تو آدھا دن ہو گیا, اور جو ہے وہ فرسٹ ہاف اور سیکنڈ ہاف کی تقسیم کے فرسٹ ہاف سے پہلے پہلے, نہیں وہ تقسیم نہیں ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ میں ہو سکتی ہوتی ہوں, مگر شرم جس کا اعتبار ہے وہ نصف نہار شرعی ہے. اور وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے وقت کو دو میں تقسیم کیجیے, جو درمیان بنتا ہے وہ نصف نہار شرعی, اس سے پہلے. یہ ہے نفلی روزوں کے لیے کہ اس وقت تک اس کی نیت معتبر ہوا کرتی ہے. رمضان کے روزوں کی نیت پہلے ہی سے سحری کھائیں, اسی موقع پر انسان کو چاہیے کر لے, ان شاء اللہ العزیز اس پر دیا جائے. اسی طرح سے کھجور اور پانی سے افطار کرنا یہ بھی اس کے مستحبات میں ہے. ویسے تو کسی اور شے سے بھی افطار کر لیجیے درست ہو جائے گی اور افطار ہو جائے گی اپنی جگہ, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سنت کے مطابق ہم عمل کریں کہ کھجور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرمایا کرتے تھے, اور اسی طرح یا نہ ہو کھجور تو پانی. افطار میں تاجیل کرنا, یہ نہ سمجھے کہ روزہ ثواب کا کام ہے, اگر اور کچھ اپنے آپ کو مشقت پہنچاؤں گا, کچھ تاخیر سے افطار کروں گا تو بڑا ثواب ہوگا یا زیادہ ثواب ہوگا, ہرگز نہیں, غلطی ہوگی. جیسے ہی غروب آفتاب متحقق ہو گیا, وقت ثابت ہو گیا, اور اس کے لیے آج کل جو لکھے ہوئے ٹائم ٹیبل ملتے ہیں نا, لکھی ہوئے پورے نظام الاوقات چھپے ہوئے مل جاتے ہیں, اس سے اس کا اہتمام کریں, اور اس میں بھی ذرا دیکھ کر کے واقعی کسی صحیح دینی ادارے کا, جو لوگ دین کے مسائل کو جانتے ہیں اور شریعت کے معاملات میں احتیاط برتتے ہیں, اس ادارے کے چھپے ہوئے ٹائم ٹیبل کا اہتمام کریں. یہ نہیں کہ وہ مٹھائی کی دکان والوں نے چھاپ دیا اور جو ہے وہ کسی پرنٹنگ پریس والے نے چھاپ دیا, اس میں غلط سلط چھپے ہوئے تھے, غلط جنتریاں معاشرے میں عام ہوئی ہیں, روزے خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کی سہریاں خراب ہو رہی ہیں, افطار خراب ہو رہی ہے, عبادات خراب ہو رہی ہیں, پرواہ نہیں ہے, فکر نہیں ہے. حالانکہ اس میں احساس ہونا چاہیے, دیکھیے کسی شرعی طور پر صحیح طور پر اس کا اعتماد کے قابل ادارہ اس نے شائع کیا ہے وہ نظام الاوقات, اس پر اعتماد کیجیے. الحمدللہ بہت تحقیق کے ساتھ دارالعلوم کرنگی والوں نے اہتمام کے ساتھ ایک جنتری شائع کی ہے, اس کے ساتھ ٹیلی کرنے وہ باقاعدہ دستیاب ہے بازار میں. دارالعلوم کرنگی اس کا شائع کردہ جو نظام الاوقات ہے وہ بازار میں دستیاب ہے, اس کو اور وہ دائمی نقش ہوا کرتا ہے, وہ آپ کو مل جاتا ہے, اس کو گھر پر رکھ لیجیے. عام طور پر بھی دیندار گھرانوں میں تہجد کے اہتمام کے لیے, اشراق کے اہتمام کے لیے, چاشت کے اہتمام کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے اور چیزیں گھر پر رکھتے ہیں, ایسے ایک طرح سے یہ جنتری جو مستقل نظام الاوقات ہے عبادات کے اعتبار سے, اس کو خرید کر گھر پر ایک دفعہ آویزہ کر لیجئے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح تمام مکروہات سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ مکروہات کیا ہیں؟ یہ جو غیبت ہے, جھوٹ ہے, آنکھوں سے یہ ٹی وی کا دیکھنا ہے, اخبارات کا پڑھنا ہے, اور لا یعنی کاموں میں مشغول ہونا, یہ ساری چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں. مکروہ کے مطلب کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور جن سے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. مستحبات کیا تھے جن سے روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ فرائض کیا تھے جن کے چھوٹ جانے سے روزہ نہیں ہوتا؟ شرائط کیا تھی جن کے نہ پائے جانے سے روزہ ہوتا ہی شروع ہی نہیں ہوتا؟ اسی طرح مکروہات کیا ہیں جن کے کرنے سے انسان کے روزے میں ثواب کم ہو جاتا ہے. اور اس میں پہلی شے یہی ہے, غیبت کا کرنا ہے, جھوٹ کا بولنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ یدا طعامہ وشرابہ, جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا, جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ اس کا روزہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے, اس میں سے ثواب نکل جاتا ہے, گناہ لازم آتا ہے, طرح طرح کے کام. روزے کا پاس ہونا چاہیے, لحاظ ہونا چاہیے. اور پاس و لحاظ کیا ہے؟ اس بات کی حیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں, چنانچہ کھانے پینے سے جس طرح روکتا ہوں اپنے آپ کو اسی طرح اس کے حرام کرتا ہوں امور سے بھی روکوں. کھانا پینا تو ویسے حلال تھا نا, روزے میں بند کیا, اللہ کے حکم سے کیا, کوئی اور سبب تو نہیں ہے. تو بقیہ چیزیں جو حرام ہیں, غیبت حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, اسی طرح جھوٹی چیزیں دیکھنا, یہ ڈرامے فلمیں کیا ہیں, جھوٹ کا پلندہ ہے. سوائے اس کے جھوٹ کے علاوہ اور بہت سے قباحتوں اور بہت سے حرام چیزوں اور کہیے کہ منکرات کا مجموعہ ہے, اس کا چھوڑنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے, لازم ہے. یا اخبارات جھوٹ کا پلندہ ہیں, اسی طرح سے اور دیگر چیزیں جن سے انسان کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ جڑا ہوا ہے نہ کوئی اخروی فائدہ جڑا ہوا ہے, ان کو چھوڑ کر اپنے اوقات کو فارغ کر کر زیادہ سے زیادہ حصول ثواب اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگانا روزے میں, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر مزید وہ چیزیں جو مکروہ ہیں, مبالغہ کرنا, ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اور اسی طرح سے کلی کرتے ہوئے مبالغہ کرنا, مبالغہ سے مراد کیا, زیادہ اوپر تک لے جانا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے اگر پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آ جائے گی ایک دفعہ, یعنی بعد میں اسے ایک روزے کو بعد میں قضا کرنا ہوگا اگر غلطی سے پانی اندر چلا گیا. تو اس میں مبالغہ کرنے سے اجتناب کرنا ہے, بہت زیادہ کھینچنے سے اجتناب کرنا ہے. بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کر نکلنا, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بے قراری اور اس میں لال کا اظہار کرتے رہنا بار بار, گھبراہٹ کا کہ روزہ لگ رہا ہے, گرمی بہت ہے, اور اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, لوگوں کے سامنے کیوں شکوا کرتے ہو بھائی, اجتناب کرنا چاہیے اس سے, اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے قصدن کوئی دھواں اور غبار اس طرح کی شے انسان کے اندر جائے, اس سے بھی جو ہے وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایسے مقامات سے جہاں پر گرد و غبار یا دھواں زیادہ ہے وہاں جانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, روزے میں کراہیت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ مکروہ ہو گیا یا ٹوٹ گیا ہے, ان کا بھی جان لینا ضروری ہے تاکہ وضاحت رہے. مثال کے طور پر یہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے کچھ کھا پی لیا, غلطی سے بھول چوک کی وجہ سے, تو روزہ ٹوٹ گیا, اور اب سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھاتے پیتے رہتے ہیں, غلطی سے کھا لیا. غلطی کا مطلب یہ بالکل یاد ہی نہیں رہا اسے, اور وہ جو ہے کچھ اٹھا کر اس نے کھا لیا اور پھر ایک دم سے یاد آیا ارے میرا تو روزہ تھا, تو اب کہتا اب تو کھا لیا, اب روزہ ٹوٹ گیا اور اب جو ہے وہ کھاتا پیتا رہتا ہے. یہ بات صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے اس پر کہ جو شخص ناسیاً بھول چوک سے کچھ کھا لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے, اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا ہے, یعنی اس کا روزہ بھول چوک سے نہیں ٹوٹا, یعنی غلط فہمی سے, بھول چوک سے, یعنی یہ بات کی یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے, کچھ کھا گیا کچھ پی لیا. تو جہاں یاد آ جائے وہاں اپنے آپ کو روک لے اور جو منہ میں ہے اسے باہر نکال دے, مگر جو کھا چکا اس سے روزہ نہیں ٹوٹا, بس اب آگے پورا روزہ کرے, اپنا اختتام تک لے جائے, انشاءاللہ العزیز کوئی فرق واقع نہیں ہوا. واضح بات کہ بھول چوک سے کھا لینے سے, ہاں جان بوجھ کے کھائے گا وہ تو ذرا سا بھی ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا, اور جب یاد آ گیا اس کے بعد مزید کھائے گا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور صرف جان بوجھ کے کھانے سے روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا اور قضا ہی نہیں لازم آئے گی بلکہ اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ روزے کی تلافی کی صورتیں کیا ہیں. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص روزہ توڑ دے کھانے پینے اور معاشرت کے ذریعے, تو اس کے لیے صرف پر قضا لازم نہیں آتی, قضا تو ہے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے. اور کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بعد کے ایام میں 60 دن کے مسلسل روزے رکھے گا, 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھے گا, یہ سزا ہے, کفارہ اس کا. 61 دن بن جائیں گے, 1 دن جو قضا ہے, اور اس کے بعد 30 دن 30 دن, 2 مہینوں کے جتنے بھی دن کا مہینہ ہوگا, 2 ماہ کے مسلسل روزے متتابعات, اور درمیان میں اگر 1 دن کا بھی انقطاع آ گیا, 1 دن بھی روزہ چھوڑ دیا, تو اب نئے سرے سے گنتی کا آغاز ہو جائے گا. سخت سزا ہے, جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑنا اس کی اتنی سخت سزا ہے. حدیث میں آپ مسلم شریف کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے رمضان کا روزہ نہیں رکھتا اب وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی جو ایک دن کا رمضان کا روزہ جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑا ہوا, اس کی جو کیفیت اور اس کی جو سزا ہے. اور جو سزا شریعت میں متعین کی گئی وہ کیا ہو گئی؟ وہ کفارہ ہے کہ اب یہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا مسلسل. چنانچہ ایک صورت ہوئی قضا کی, قضا تب لازم آتی ہے جب غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے, جانتے بوجھتے ہوئے نہیں غلطی سے, یا یہ کہ کوئی واقعی عذر حاصل تھا, کوئی شخص بیماری میں تھا اور اب بیماری روزہ اس نے بہرحال رکھا تھا مگر دورہ کوئی پڑ گیا اور ایسی کیفیت ہو گئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں روزہ توڑ دوں, تو اب یہ جو عذر سے روزہ توڑا ہے اس کے نتیجے میں تو ایک دن کی قضا کرنی ہے بعد میں بس. مگر بغیر عذر جانتے بوجھتے ہوئے کوئی شخص اگر متعمدن روزہ توڑتا ہے تو پھر کفارہ بھی ساتھ لازم آتا. کسی کا روزہ ایسی غلطی سے ٹوٹ گیا, جیسے عرض کیا کہ وہ ناک میں پانی چلا گیا اندر زیادہ, یا اسی طرح حلق سے پانی اندر چلا گیا, تو اب ایک دن کی قضا لازم آئے گی. غلطی سے ایک دن کی قضا ہے بس, مگر اگر جانتے بوجھتے ہوئے کیا تو پھر اس پر 30 روز کے اور 30 روز کے یعنی اس طرح سے مکمل 60-61 دن کے روزے اسے رکھنے ہوں گے, یہ اس کا کفارہ بنتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک صورت فدیے کی ہے. فدیے کا مطلب کیا ہے کہ ایسا شخص جو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو, اب روزہ نہیں رکھ سکتا کبھی بھی, 2 صورتیں اس کی. ایک وہ جسے شیخ فانی کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں, یعنی وہ جو کہ عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا اپنے ذوف اور اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب روزہ رکھے گا تو مریض ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یا بہت زیادہ کوئی مرض لاحق ہو جائے گا, کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا, تو ابھی اس شخص کو بھی سہولت حاصل ہے کہ یہ اس کی جگہ فدیہ دے دے, ایک روزے کی جگہ فدیہ دے دے. ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے, صدقۃ الفطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے, وہ ادا کر دے, چاہے تو اپنی زندگی میں ادا کر دے یا یہ کہ وصیت کر جائے کہ جتنے میرے روزے رہتے ہیں وہ میرے ترکے سے ادا کر دیے جائیں, یہ اس کی کہیے کہ لازم وصیت وصیتوں میں سے ہوگی, اس کو اس کے ورثہ پورا کریں گے. باقی جو شخص اس کے علاوہ مریض ایسا ہو جائے کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ اب یہ صحتیاب نہیں ہو سکتا کبھی, مثال کے طور پر کوئی ایسا مریض ہے جو شوگر کا ایسا پیشنٹ ہے کہ اگر روزہ رکھے تو مرض بڑھ جائے گا اور ہلاکت لاحق ہو جائے گی, تو اب اس کو روزہ چھوڑنے کی سہولت حاصل ہے, یہ ایسا عذر ہے جو معتبر ہے اور اس کے نتیجے میں اب چونکہ کبھی قضا نہیں کر سکتا اس لیے فدیہ دے سکتا ہے. ورنہ بقیہ جتنے مریض ہیں یا جن کو روزہ چھوڑنے کا عذر حاصل بھی ہوتا ہے, جیسے مسافر ہے, مسافر شرعی کون ہے؟ جو اپنے علاقے سے اپنے علاقے کی عمارتوں سے باہر نکل گیا, سفر جہاں کا درپیش ہے وہ 48 میل سے زیادہ ہے, دور کا علاقہ ہے اور اس اب یہ حالت سفر میں ہے, اس میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح سے جہاں گیا ہے وہاں اس کے قیام کا ارادہ 15 دن سے کم ہے, تو اب یہ شخص حالت سفر میں ہے, اور حالت سفر میں جو شخص ہے اس کو یہ عذر حاصل ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے چاہے تو اور بعد کے ایام میں پورا کر لے, یعنی اس کی گنتی کو پورا کر لے. فَإِدَّتُم مِّنَ اَيَّامٍ اُخَرَ, ہاں البتہ چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے, اگر کوئی سہولت والا سفر ہے, کوئی مشکل مشقت نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سہولت سے رکھ سکتا ہوں, بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے تو روزے میں سفر میں روزہ رکھ لے کوئی حرج نہیں. حالت سفر میں نماز کا قصر کرنا تو واجب ہے مگر روزے کا چھوڑنا اختیاری ہے. حالت سفر میں نماز 4 رکعت والی اس کو مسافر تو پڑھے گا قصر کر کر, جبکہ اکیلے پڑھ رہا ہوگا, امام کے پیچھے تو پوری پڑھے گا. حالت سفر میں اسے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کر پڑھنی ہے. قصر نماز واجب ہے احناف کے نزدیک, چنانچہ حالت سفر میں قصر کرے گا, اگر قصر نہیں کرے گا تو پھر اس کو قضا کرنی ہوگی. 4 رکعت والی نماز اگر اس نے اکیلے پڑھی ہے اور 2 رکعت نہیں کی, 4 پوری پڑھ لی, تو اب اس کو پھر سے 2 رکعت الگ سے پڑھنی ہے, اس لیے کہ وہ 4 رکعت اس کے نفل ہو گئے. جبکہ روزے کا معاملہ اختیاری ہے, چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو چھوڑ دے. ہاں مشقت اٹھا کر روزہ رکھنا یہ کوئی اجر کا باعث نہیں, مسلم شریف کی روایت ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ رکھنا کسی نیکی کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی انسان یہ سمجھے کہ مشقت زیادہ ہے اجر زیادہ ہوگا اس لیے روزہ رکھ لوں, یہ بات صحیح نہیں. ہاں بغیر مشقت رکھ سکتا ہے تو رخصت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی منع نہیں فرمایا جنہوں نے سفر میں روزہ رکھا, اور جنہوں نے چھوڑا ان کو بھی منع نہیں فرمایا, یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. چنانچہ عذر حاصل ہے. اسی طرح جو مریض ہے اس کو عذر حاصل ہے اور مرض ایسا ہے صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ, تو حالت رمضان میں اس نے روزے چھوڑے تھے بعد میں اس کو پورا کرے گا. حالت رمضان میں روزے چھوڑے تھے مریض نے یا مسافر نے, یا اسی طرح سے کوئی دودھ پلانے والی خاتون ہے اور بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ چھوڑ سکتی ہے, اسی طرح کسی کو حمل ہے تو جو حمل والیاں ہیں وہ اپنے روزے چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگا, اسی طرح سے وہ جو حیض و نفاس والی خواتین ہیں ان کو بعد میں قضا کرنا ہوگا, اسی طرح سے یہ اسی طرح کوئی شخص سفر جہاد پر ہے تو اس میں اس کو روز رخصت حاصل ہے کہ وہ سفر میں روزے نہ رکھے بالکل بھی اور بعد میں اللہ سبحانہ و بعد میں اس کو قضا کر لے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے. اسی طرح سے یہ کچھ بنیادی مسائل ہو گئے جو کہ ہمیں جاننے چاہیے, سمجھنے چاہیے اور اس کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے. بس آخری مسئلہ نماز تراویح کے حوالے سے عرض کر دوں, بات آج کی مکمل کرتے ہیں. پہلی بھی بات ذکر ہوئی مگر دہرانا ضروری ہے, وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز اگر ہم نے پڑھ لی 3 روزہ یا 10 روزہ تو بس وہ جو ضرورت تھی پوری ہو گئی اور ایک جو بوجھ تھا کاندھے پر نعوذ باللہ وہ اتار دیا گیا اور اب ہم فارغ ہیں. یہ غلط فہمی ہے اور پھر شارٹ کٹس بہت سارے آج معاشرے میں نکال لیے گئے ہیں اس کام کے لیے, یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیے یہ سنت موقع علی الکفایہ ہے, نماز رمضان المبارک میں نماز عشاء کے بعد متصلن 20 رکعت تراویح ادا کرنا یہ سنت موقع علی الکفایہ ہے, یعنی مردوں پر اس طرح سے سنت موقع وہ ہوتی ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے. جماعت سے پڑھنا ہے, جماعت سے چھوڑیں گے گناہ ملے گا, بہرحال تعداد پوری کرنی ہے. اگر کسی کی جماعت سے تراویح چھوٹ گئی تو اس کو علیحدہ سے بھی 20 رکعت روزانہ کی مکمل کرنی ہے. اچھا ایک سنت تو یہ ہے کہ 20 رکعتیں پڑھے امام کے پیچھے اور پھر وتر بھی باجماعت ادا کریں, اور دوسری سنت یہ ہے کہ کل رمضان میں حالت نماز میں یعنی نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم کا ختم کریں, مکمل سنیں قرآن حکیم, پورے قرآن حکیم کی سماعت کریں, یہ دوسری سنت ہے. جو 3 روزہ پڑھ لیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے 1 یا 5 روزہ پڑھ لیتے ہیں, وہ ایک سنت تو پوری کر لیتے ہیں کہ ختم قرآن ہو جاتا ہے. دوسری سنت رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ پھر جا کے بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے بندوں یہ کوئی رمضان بازاروں میں بیٹھنے کا وقت تھا؟ یہ تو عبادات کا وقت تھا, یہ تو رمضان کی راتیں تو زیادہ خیر و برکت کا باعث ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری نوعیت, دن تو روزے کی وجہ سے متبرک ہے, رات قرآن کی وجہ سے متبرک ہے, تو رمضان کے دن جیسے افضل جیسے اس کی راتیں افضل ہیں, چنانچہ اس کو بھی ضائع کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے, بہت زیادہ حرمان اور کم نصیبی کی بات ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ دونوں سنتیں پوری ہونی چاہیے, یعنی ختم قرآن بھی ہو نماز کی حالت میں اور اسی طرح سے یہ بات کہ 20 رکعتیں روزانہ نماز عشاء کے بعد متصل, اور اس طرح سے کہ اس کے ساتھ ساتھ وتر کو بھی باجماعت پڑھا جائے. وتر کی نماز عام ایام میں باجماعت نہیں ہے, یا کوئی بھی غیر فرض کی جماعت عام ایام میں فقہ نے سے باصورتوں میں مکروہ تحریمی لکھا ہے, باصورتوں میں ناجائز لکھا ہے. عام حالات میں رمضان المبارک کے علاوہ فرض کے علاوہ کی کوئی اور جماعت نہیں, فرائض کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں. آج کل لوگوں نے صلاۃ التسبیح کی جماعتیں نکال لی ہیں اور صلاۃ الحاجات کی جماعتیں نکال, یہ جماعتیں نہیں ہیں, فرائض کی جماعتیں ہیں. چنانچہ رمضان مبارک میں استثنائی صورت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی سنت سے بات اسی طرح متعین ہے کہ وتر کو باجماعت پڑھایا کرتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی متعین تھے نماز وتر کی جماعت کروانے کی. لوگ بعض چھوڑ دیتے ہیں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ اس خیال سے کہ ہماری تراویح کچھ رہتی ہے, پوری کریں گے پھر پڑھیں گے. نہیں, ایسا نہ کریں, وتر باجماعت ادا کریں. اب جو رہ گئی ہیں وہ نفلیں بن گئی ہیں آپ کی, اس کو بعد میں جا کے پورا کر لیں. وتر کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں, اسی طرح وتر کے بعد بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے. وتر باجماعت تراویح کے ساتھ ادا کریں اور اس کے بعد جا کر نفل رات کی جو پڑھنا چاہیں پڑھیں, انشاءاللہ العزیز اس میں بھی اجر و ثواب ہے. اس پر اتفاق کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے, اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.